Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Shah Sahab Rahmatullah Alayh ne Hujjatullah Al-Baligha mein ye bab qaim farmaya hai ke ikhtilaf unnas logon ka jo ikhtilaf hai fi jibillatihim unki jibillat mein. اور اس سے پہلے حضرت یہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص کے لیے سزا اور جزا یہ کیوں ضروری ہے. اور چار وجوہ اس کی بیان فرمائی تھیں کہ حضیرت القدس اللہ کے ان فرشتوں کی جماعت اور جس میں مختلف اللہ کے اچھے بندوں کی ارواح بھی شامل ہوتی رہتی ہیں, وہاں پر رحمتیں اور وہاں سے کسی شخص کے برے کرتوتوں کی وجہ سے لعنتوں کا آنا, یہ خود دنیا میں سزا اور جزا کا ایک باعث ہے, ایک وجہ ہے کہ جب انسان کے اچھے اعمال اوپر جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں, اور برے اعمال میں اس کے برعکس ہوتا ہے. پھر اب انہوں نے اس نوے باب کا آغاز کیا ہے, اور غالباً اس سے پہلے کی ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں, اور نائنتھ چیپٹر نواں باب جو انہوں نے شروع کیا ہے اس میں سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ سب لوگوں کی جبلت اور فطرت یکساں نہیں ہوتی. جبلت کا مطلب وہ طبیعت, وہ اس کی فطرت, وہ انسان کی بنیادی اوصاف جن پہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے. اور حکماء اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ کائنات میں چار عناصر کام کرتے ہیں. ایک عنصر ان میں پانی, دوسرا آگ, تیسرے ہوا اور چوتھے مٹی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات ان چار عناصر سے بنی ہے, اور ان چار عناصر سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. پانی کو دیکھ لیں تو اب پانی کی قسمیں ہیں, کھارا پانی ہے, میٹھا پانی ہے, نمکین ہے, کیسا نہیں ہے, گرم پانی کے چشمے ہیں, سرد پانی ہے, برف ہے, اولے ہیں, یہ سب وہ پانی شمار کرتے ہیں. ہوائیں چلتی ہیں اور ہواؤں میں اچھی صبا, نسیم, صبح کی ہوا اور شام کو جو چلتی ہیں, اور ساحل سمندر سے جو چلتی ہیں, اور موسم کے تغیرات کی وجہ سے کہ ہوا کا دباؤ بادلوں پر بڑھ گیا یا کم ہو گیا, بارش ہوئی نہیں ہوئی, اور کبھی کبھی بالکل بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہوا انہیں اڑا کر لے جاتی ہے, اور کبھی بغیر سانو گمان کے ہوا بادلوں کو لا کر برسا دیتی ہے. تو کہتے ہیں کہ کائنات میں ہوا کا اثر ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تیسرا عنصر آگ ہے, اور آگ بھی کئی طرح کی ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ اس میں بھی فرق بتایا. پھر اپلوں کی آگ, لکڑی کی آگ, گیس سے جو آگ اب لگتی ہے, ये एक तीसरी चीज है, और पत्थरों के टकराव से जो आग पैदा होती है और मुख्तलिफ धातुओं को मिलाकर जो आग पैदा की जाती है, ये भी एक अलग चीज है। और चौथा अंसर मिट्टी है, और मिट्टी में सारी चीजें शामिल हैं। अगर खुदाई शुरू कर दें, जैसे ये करते हैं जो लोग तेल की तलाश में, बोरिंग, और वो जो सारा सिलसिला है उसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा, क्या क्या चीजें हैं जो निकलती हैं, तो कहते हैं ये सब कुछ मिट्टी ही असल है। हत्ता कि हीरे और जवाहरात, ये भी बुनियादी तौर पे मिट्टी ही का अंसर है। कार्बन हीरा है, कार्बन तो प्रेशर बर्दाश्त कर लिया कार्बन ने तो हीरा बन गया, नहीं बर्दाश्त किया तो कोयला बन गया। इंसानों का भी यही है, हालात, वाकयात, जिंदगी में तंगी तकालीफ, बर्दाश्त कर ली तो हीरा बन गया, ना बर्दाश्त कर सका तो कोयला रहा। तो जितनी भी चीजें अलगर्ज, वो कहते हैं कि ये चारों अनासिर से बनती हैं, और इसीलिए मरहूम मसनवी में फरमाते हैं कि आबो बादो खाक व आतिश जिंदा अंत, पानी, हवा, मिट्टी और आग, ये चारों अनासिर जो इस कायनात में असल हैं, ये सब के सब जिंदा हैं। बामनो तू मुर्दा बाहक जिंदा, मेरे तुम्हारे लिए ये मुर्दा हैं लेकिन अल्लाह के हां ये जिंदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने पानी से कहा कि तुम गालिब आ जाओ, और अल्लाह फरमाता है फज्जर न लुयून, और हमने चश्मों को जारी किया, और हमने जमीन को ये कहा के पानी को चूस ले, और नूह अलैहिस्सलाम का तूफान खत्म हो गया। पानी को भी हुक्म हुआ गालिब आने का, और मिट्टी को हुक्म हुआ कि जज्ब कर लो, चूस लो। आग का फरमा दिया कि कुलना याना रुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, तो बर्दन व सलामन जो फरमाया कि ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, तो वो तो भी तो खातिब है कि मुखातिब फरमाया आग को, मिट्टी है इसको भी यही हुक्म है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन को बता दिया है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अजसाम इसके लिए हराम है, मत खाओ, नहीं खा सकती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में मिट्टी से बनाया, और जन्नत में उनका जो ढांचा था, जो बुत बन गया था, वो एक नामालूम मुद्दत तक रहा है, और शैतान चला गया और उसने अंदर से जाकर देखा तो बाहर आया, तो उसने कहा तो अंदर से खोखला है। फिर उसने कहा कि इसको मकर फरेब धोखा देना आसान है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्रीह की है इसकी, और सही मुस्लिम की रिवायत में यह हदीस आई है। तो अब जिस इंसान में जिस अंसर का गलबा है वो आदमी उस पर आएगा। यह है हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की इबारत जो शुरू होती है, और वो कहते हैं कि इसी के मुताबिक इंसानों के अखलाकियात, आमाल, हत्ता के जन्नत के दर्जात भी इसी के मुताबिक होते हैं। एक आदमी पे हवा गालिब है, उसमें यह अंसर है, बेपर की सुनाता रहेगा, खाम खा, कोई बात ही नहीं है असल में। और जैसे हवा हर चीज को उड़ाती है, वह हर चीज से टक्कर लेता है, किसी में मिट्टी का अंसर गालिब, वो बेचारा बिल्कुल मिटा हुआ होता है। और तबीयत में ही बुनियादी तौर पर एजस और इंकसारी पाई जाती है, बड़ी देर से गुस्से में आता है और समझता है कि मिट्टी हूं कुछ नहीं। अब किसी में आग गालिब है तो जिनमें आग गालिब है जरा बस तीली दिखाने की देर है बिफर जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि किस बात पे नाराज हो जाएं, कैसी आग लगा दें। और पानी है तो तबीयत में रवानी रहती है। ये सब चीजें बुनियादी तौर पर इंसानी तबीयतों में पाई जाती हैं, क्योंकि इंसान को बनाया है तो हर एक उनसर का हिस्सा उसमें रखा है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वल असलु फी, और इन सारी चीजों में असल वो रिवायत है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नहु काल, आपने ये इरशाद फरमाया कि इज़ा समय तुम बेजबलिन ज़ाल अन मकानिही, जब तुम सुनो किसी पहाड़ के बारे में कि वो अपनी जगह से हट गया है तो फसद्दिकु, तो तस्दीक कर देना कि मुमकिन है पहाड़ अपनी जगह से हट गया, जलजला आ गया, जमीन चल पड़ी हो। कई जगह होता है कि टीले जमीन में निकल जाते हैं पहाड़ के पांव से, पहाड़ के दामन से, और पहाड़ खसक के नीचे आ जाता है, पत्थर गिर जाते हैं, कई मरतबा होता है। फरमाया इसकी तस्दीक में कोई हर्ज नहीं कि बिल्कुल ठीक है पहाड़ अपनी जगह से हिल गया हो। पहाड़ कभी कभी चलते हैं और बड़े बड़े रास्ते रोक देते हैं, और पहाड़ कभी कभी चलते हैं और बस्तियां पूरी नीचे आ जाती। वैसा समय तुम बेरजुलिन, और जब किसी आदमी के मुतालिक तुम ये सुनो कि तगैर अन खल्कि, कि उस आदमी के अखलाकियात बदल गए हैं, फला तुसद्दिकू बिही, तो इसकी तस्दीक न करना, फइन्नहु यसीर इला मा जुबिला अलैहि, इसलिए कि इंसान उस चीज की तरफ लौट आता है जिस उनसर का रंग इसकी जबिल्लत पर गालिब होता है। इंसान उस जबिल्लत की तरफ लौट आता है। यह हदीस उन मुश्किल तरीन अहादीस में से है जो अहले इल्म ने बयान की। वकाल, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि याद रखो खुलिकु अला तबकातिन शत्ता, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मुख्तलिफ पैदा की गई है। फमिनहुम मन यूलद, और इनमें से कुछ ऐसे हैं मुमिनन जिनकी पैदाइश ही ईमान पे होती है। और फिर सारी हदीस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवील तफसील से आई है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ये तीसरी हदीस जिक्र कर रहे हैं, इशारा फरमा रहे हैं कि तबकात आपने गिने थे गुस्से में। और फिर चौथी रिवायत वो भी तुम याद करो जिसमें आपने कर्ज का मामला बयान किया है। फिर पांचवी रिवायत भी याद रखो कि आपने कहा कि इन नन्नास मादिन, लोग तो कानों की तरह होते हैं, माइंस जैसे होती हैं, कमात इन ज़हब वल फिज़्ज़ा, सोने और चांदी की कानें होती हैं। तो इन पांच अहादीस के साथ साथ अल्लाह की ये बात याद रखो कि कुल नहीं यामल वला शाकिलते, अल्लाह ने फरमाया तुम सब लोग काम करो उस तरीके के मुताबिक जिसमें मैंने तुम्हें पैदा किया है। यानी मुराद ये है कि तरीका तो गुल्लती जो बिला अलैहा, अल्लाह ने फरमाया जो कुछ इन अनासिर में से तुम्हारी फितरत में रख लिया गया है तुम काम उसके मुताबिक करो। अब ये जुमले तो चंद एक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किए हैं, लेकिन इन पे बहुत सवालात उठते हैं कि क्या इंसान की जबिल्लत काबिले तब्दील है या नहीं। ये मारिकतुल आरा मसला है जिस पे हुकमा ने और अहले इल्म ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन तहकीक के मुताबिक, बहस तो फिर कभी इंशाल्लाह आएगी, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान की तरबियत से ये चीजें बदल जाती हैं। اصلاً زائل نہیں ہوتی. اگر کسی انسان میں غصہ ہے اور اس پہ آگ غالب ہے تو یہ اس کی طبیعت میں آخر تک رہے گا، مگر بد تہذیبی ہوتی اگر وہ آگ جلا دیتی. اب یہ اس آگ پر قابو پا کر اتنا ہی آگ کا حصہ رہتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے، انسانی اخلاقیات میں غصہ اور انسانی اخلاقیات میں سختی کا جو مقام ہے بس اتنی ہی قائم رہے گی. عاجزی ہے، مٹی ہے، بالکل ٹھیک ہے، حد سے بڑھ جائے اور آدمی کسی کام کے قابل ہی نہ رہے، اس عاجزی کو حد میں رکھنا اور موقع پر اس عاجزی کے بالکل برخلاف چلنا یہ حکمت ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ دیکھیں کہ ساری زندگی کیسے حیات طیبہ ان کی گزری، اور جب بادشاہ کے سامنے گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر اس خواہش کا اظہار کیا کہ بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے قریب رہو گے، تو انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے اپنے خزانوں کا وارث زمین پہ بنا دیجئے، وزیر خزانہ بنا دیجئے تاکہ جو قحط پڑنے والا ہے میں اس کا بندوبست کر سکوں. تو ایسا آدمی جو بالکل عاجز اور مسکین ہے، ایک موقع پہ پہنچ کر وہ خود تمنا کرتا ہے کہ اسے حکومت مل جائے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی رکھی ہوتی ہے کہ ہر چیز اعتدال پر ہوتی ہے. اور جتنی احادیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے ان سب کی بنیاد شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ ترمذی کی یہ روایت ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور باب انہوں نے کتاب الفتن جو ہے اس کا باندھا ہے، یعنی آزمائشیں کیا چیز ہوں گی. اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں ارشاد فرمائیں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پانچ احادیث ذکر کر رہے ہیں وہ اصلاً یہ حدیث ہے جس کی طرف باتیں بار بار لوٹتی، اور جو حدیث ہے کہ پہاڑ ہل جائے تو تصدیق کر دو وہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کلام کیا ہے، یعنی اس کی تشریح کی ہے. اور محدثین نے ترمذی کی اس روایت پہ ظاہر ہے کہ اس کی بھی تشریح ہوئی ہے. اور یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما صلاۃ العصر بنہار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، بنہار جبکہ دن کا وقت تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز اس دن خلاف معمول جلدی پڑھا دی. تحفۃ الحافظی میں جو اہل حدیث حضرات کی شرح ہے ترمذی کی، اس میں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عصر کی نماز جلدی پڑھا دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصر کی نماز کے دو وقت ہو گئے، کبھی جلدی کا پڑھنا کبھی تاخیر سے پڑھنا، کیونکہ بنہار کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اس دن جلدی پڑھائی گئی تھی، ورنہ اس کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ سیدھا سادہ یہ کہہ دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. تو نہار کے لفظ کے لانے کا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ اس دن جلدی پڑھا دی گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نصر کی پڑھائی ہو وقت سے پہلے تو نہیں پڑھا دی تھی، وقت تو داخل ہو گیا تھا عصر. اور یہ ہے حنفیہ کی دلیل کہ وہ کہتے ہیں عصر کے دو وقت ہیں، اور عشاء کے بھی دو وقت وہ مانتے ہیں، اور فجر کے بھی دو وقت مانتے ہیں. فجر کے اس طرح مانتے ہیں کہ کوئی آدمی نماز پڑھانا شروع کرے فجر کی، اور وہ نماز فجر کی پڑھائے کوئی سوا گھنٹے کی، دو تین پارے پڑھ دے صبح کی نماز میں، تو تمام احادیث پہ عمل ہو جائے گا. وہ احادیث جن میں آتا ہے کہ عورتیں نماز پڑھ کر نکلتی تھیں اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی، اور وہ روایات ان میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی سے تارے نظر آتے تھے، اور سلام پھیرا اس وقت جب سورج کے طلوع ہونے کا وقت قریب تھا. تو ڈیڑھ گھنٹہ پونے دو گھنٹے اتنا وقت تو موسم کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. تو سوا ایک گھنٹے کی نماز پڑھائے کوئی آدمی تو صبح صادق سے شروع کر کے, اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسی نماز پڑھاتے تھے سورہ نحل اور سورہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جتنی بڑی سورتیں پڑھتے تھے, حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں ہم سلام پھیرتے تھے تو ہم سورج کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں سورج تو نہیں نکل آیا. اور ان سے ایک دن عرض کیا گیا کہ حضرت سورج نکل آیا, تو انہوں نے فرمایا اچھا ہے, وہ بھی گواہ رہے گا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے. منفی طرف نہیں گئے کہ دیکھو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی, لوگوں میں اختلاف پڑ جاتا, کچھ لوگ بولتے کچھ کہتے, ادھر نہیں گئے. فرمایا نہیں ٹھیک ہے, اگر نکل آیا تو وہ بھی گواہی دے گا کہ ہم نے نماز پڑھی, ظاہر ہے کہ سورج کہاں نکلا ہوگا. ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز کو لوٹاتے. تو اس لیے فجر اور پھر عصر میں بھی اور عشاء میں بھی حنفیہ کے دونوں وقت ہیں. حنفی فقہا عصر کا پہلا وقت وہ مانتے ہیں جس کے باقی تینوں ائمہ قائل ہیں, مالک, شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اور وہ وقت ہے جسے ہمارے تینوں امام مانتے ہیں, امام یوسف, امام محمد, امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہم. یہ سارے کے سارے لوگ یعنی تین وہ اور تین یہ چھ امام اس پہ متفق ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عصر تاخیر سے پڑھیں گے, تو ان احادیث کو دیکھتے ہیں جن احادیث میں عصر کی تاخیر کا وقت ہے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اگر مسلک کو دیکھا جائے تو عصر کی نماز مغرب سے ایک گھنٹہ پہلے پڑھنی چاہیے, سوا گھنٹہ پہلے اذان ہو جائے, لوگوں کو وضو کا وقت دے دیا جائے 10-15 منٹ, اور اس کے بعد عصر کی نماز شروع ہو اور سورج کے غروب ہونے میں 50 منٹ رہ جائے. یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یاد کرو سورج کے ڈوبنے سے پہلے, وقبل غروبہا قبل طلوع الشمس, قرآن میں آیا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی البردین, جو دو ٹھنڈے وقتوں کی نماز کی حفاظت کرتا رہے دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد, تو عصر کے بعد اگر 45-50 منٹ رہ گئے نماز کے سلام پھیر کے تو ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اب کدھر گھر جانا ہے, کدھر کہیں اور جانا ہے, بیٹھو مسجد میں اللہ کو یاد کرتے رہو. چلو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ وضو بھی اس میں مغرب کے لیے آ گیا, نہیں وضو کرنا تو پھر اللہ کا ذکر آ گیا, وہ اتنا وقت اس طریقے گزر جائے گا. اور ادھر سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کے نماز کے درمیان جب 2-3-4 گھنٹے آ جائیں گے تو فائدہ یہ ہو گیا کہ نفل دیر تک آدمی پڑھ سکتا ہے, کیونکہ اگر اس سے عصر پڑھ لی تو پھر نفل نہیں پڑھ سکے. اور یہی حال عشاء کا ہے کہ عشاء کے دونوں وقت ہیں. حنفیہ کے نزدیک پہلا وقت یہ ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ مغرب کے کوئی 1.5-2 گھنٹے کے بعد وقت داخل ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں عشاء اس وقت پڑھ لی جائے اگر امام کو یہ محسوس ہو کہ لوگ سو جائیں گے اور لوگ اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے اس وقت پڑھا دے, وہ ٹھیک ہے. اور حنفیہ ہی یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز ثلث لیل میں پڑھائی جائے, یعنی رات کے اگر 9 گھنٹے ہیں, مغرب سے لے کے صبح صادق تک 9 گھنٹے بنتے ہیں, تو 3 گھنٹے جب گزر جائیں پہلے تو اس کے بعد جا کر پھر نماز پڑھائی جائے. تو ثلث لیل کا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعریف کی ہے, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی, انہوں نے حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں اور بچے سو گئے, وہ پھر اٹھے عشاء پڑھنے کے لیے, وضو کیا پھر سو گئے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی اور ان کا اللہ کے رسول نام الصبیان و النساء, عورتیں اور بچے سو گئے ہیں آپ تشریف لے آئیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری مرتبہ جب لوگ اٹھے ہیں تو پھر تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اس وقت دنیا میں کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا بجز تمہارے, اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے لوگوں کا, بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ ضروری قرار دے دیتا کہ لوگ ثلث لیل رات کا تیسرا حصہ گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں. تو حنفیہ کہتے ہیں کہ رات کا تیسرا حصہ گزر جائے اور پھر نماز پڑھی جائے یہ زیادہ افضل ہے, تو وہ مغرب اور عشاء میں 3-4 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سو جاتے تھے, مغرب سے عشاء تک، کیونکہ پھر عشاء سے فجر تک انہیں جگنا ہوتا تھا، تو سو جاتے تھے. اور ادھر جو احادیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے مغرب کے بعد سونے سے اور عشاء سے پہلے سونے سے، تو یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سوئے گا تو لمبا ہی سو جائے گا، پھر 8 گھنٹے بعد اٹھے، 10 گھنٹے بعد اٹھے، تو مغرب سے لے کے 10 گھنٹے بعد تک تو فجر کا مکروہ وقت بھی، وہ عشاء کا مکروہ وقت بھی آ جائے گا. تو منع فرمایا اس آدمی کو. لیکن جس آدمی کو اطمینان ہو کہ آج آپ کے ہاں آج کل 6:15 بجے مغرب کی نماز تقریباً ہو رہی ہے، تو 6:15 کے بعد وہ 9:30 بجے اگر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، انہیں اطمینان ہے، تو 6:15 سے 3:15 گھنٹے یہ بن جاتے ہیں. اس میں کوئی آدمی سو جاتا ہے کہ چلو 2 گھنٹے سو جاؤں گا، 2.5 گھنٹے سو جاؤں گا، آرام سے اٹھ کے عشاء پڑھوں گا، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو بنہار ان کا لفظ ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہٹ کے نماز پڑھائی تھی. اگر معمول کے مطابق ہوتی تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کو یا راوی کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ثم قام خطیبا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے. خطبے کی اصل شان یہی ہے تقریر کی کہ کھڑے ہو کے کی جائے، لوگ سننے والے بیٹھے رہے اور جس نے دین پہ گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، وہ کھڑا رہے. قرآن میں بھی آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا قوم انکان مقامی و تذکیری، لوگوں میرا کھڑا ہونا تقریر کرنا. سنو علیہ السلام نے کہا نا سورہ یونس میں، تو وہاں بھی مقامی کا لفظ آیا کہ میرا کھڑا ہونا اور تمہیں اللہ کی یاد دلانا، یہ اگر تم پہ گراں گزرتا ہے تو پھر ساری وہ آئے پہ آگے تک. اس لیے اصل میں خطبہ کھڑے ہو کے دینا ہوتا ہے، اور یہی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھی. ایک خطبہ ہوتا تھا اور اس کے بعد آپ جمعے کے 2 فرض پڑھا دیتے تھے، ایک ہی تقریر ہوتی تھی. پھر عمر شریف جب زیادہ ہو گئی تو وہ پھر بات کرنی، اتنی دیر کھڑا رہنا دشوار تھا، پھر آپ بیٹھ جاتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے. تو حنفیہ کا اور مالکیہ کا اصول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل دیکھا جائے گا، تو انہوں نے کہا بس اس کو اپنا لو کہ 2 خطبے کر دو، ورنہ اصل میں خطبہ ایک تھا. کھڑے ہوئے آپ تقریر فرمائی. فلم یدا شیئن یکون الی قیام الساعہ، اور کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی قیامت تک الا اخبرنا، جس کی ہمیں خبر نہ دے دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، اس کا احاطہ کرنا، اس پہ بحث کرنا، یہ بسا اوقات بے ادبی کی طرف لے جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے، اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے چاہا. جتنا علم اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانا تھا دے دیا. اب اس علم کا تجزیہ کرنا کہ کتنا دیا، علم غیب کل کا کل دے دیا، علم غیب تھوڑا سا دے دیا، علم غیب آسمان سے زمین تک کا، مشرق سے مغرب تک کا، شمال سے جنوب تک کا، فرش سے عرش تک کا، یہ خطیبوں کی باتیں ہیں، لوگ اس پہ خوش ہوتے رہتے ہیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم پر بحث ہی نہ کی جائے. بس اللہ نے جتنا دینا تھا دے دیا. اب اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی جتنی بڑی بڑی چیزیں تھیں ان سب کا ذکر کر دی. بڑی بڑی چیزیں اس لیے عرض کیا کہ ظاہر ہے جزیات میں ہر ایک جزی کا ذکر کر دیتے، یہ نہیں ہوا. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت سی باتیں بتائی تھی اور مجھے بتایا کہ کیا کیا فتنے امت میں اٹھیں گے، اور پھر میں بھول گیا بہت سی چیزیں. اب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر مجھے یاد آتا ہے کہ وہ اس کی بھی خبر تھی، اس کی بھی بات متعلق اشارہ میں آیا تھا. ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیامت تک آنے والی چیزوں کی خبر دے دی. یاد رکھنا چاہیے یہ اس طرح کے جملے آتے ہیں. بعض جملوں میں آتا ہے ہر چیز دے دی، تو کہتے ہیں کل کا کل دے دیا اللہ نے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. پھر یہ بھی کہتے ہیں جب کل کا کل دے دیا تو اس کے اور اس کے علم میں فرق ہی نہیں رہا، دونوں کا علم برابر ہو. یہ صراحتاً شرک کی بات ہے. اللہ اس سے بلند و بالا اور بے نیاز ہے کہ وہ کسی کو بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی شخص کو، کسی فرشتے کو، کسی کو بھی اتنا علم دے دے کہ اس کا اور اللہ کا علم برابر ہو جائے. اللہ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی وسعت بہت بڑی چیز ہے، وہ انسانی تصور سے بھی بالا ہے. تو اس لیے یہ جتنی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں اس میں وہ آیت پیش کر دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن میں آیا ہے، اوتینا کل شیء، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہمیں ہر چیز سلیمان علیہ السلام دے دی گئی ہے. علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہیں جانوروں کی بولیاں. یہ نہیں غور کرتے کہ ملکہ بلقیس کا جہاں آگے چل کے ذکر آیا ہے وہاں بھی آیا ہے کہ اوتیت کل شیء، اسے ہر چیز دے دی گئی. تو ملکہ بلقیس کو ساری کائنات مل گئی تھی، علوم مل گئے تھے، کچھ بھی نہیں. جو اس وقت مناسب چیزیں تھیں حکومت چلانے کے لیے، فرمایا ہر چیز اس کے پاس تھی. جیسے کوئی کہتا ہے ہر چیز وزیر اعظم کے اختیار میں، حالانکہ بیسیوں چیزیں وزیر اعظم کے اختیار میں نہیں ہوتی. تو یہ محاورے ہیں لوگوں کے، اس محاورے کو جزیات پہ منطبق کرنا اور اس سے غلط فائدہ اٹھانا یہ کجی ہے. ورنہ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت اور وہ چیز اگر دیکھنی ہو تو اس میں ترمذی کی دوسری ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، عزر رضی اللہ عنہ کی روایت میں، کہ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ یا عبادی، میرے بندو. یہ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یعنی آپ اپنی امت کو جا کے بتا دیں، لوگوں سے یہ بات کہیں کہ کلکم ضال، میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیتو، سوائے اس شخص کے جسے میں ہدایت دوں. فسلونی الہدا اہدیکم، ہدایت مجھ سے مانگو میں ہدایت دیتا. اب ہدایت کی بھی تفصیل ہے، بہت طویل ہے کہ ہدایت کیا چیز ہے. ہدایت اللہ اسباب کے ذریعے دیتا ہے، پھر اسباب کی طرف نسبت کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کرتے ہیں، سیدہ کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ صحیح چیز. وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ الا من اغنیتو، اور لوگو تم سب کے سب فقیر ہو سوائے اس شخص کے جسے میں بے نیاز کر دوں. فسلونی، مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے. ارزقکم، میں تمہیں رزق دوں گا. سب کے سب اس طرح کے سوالی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے دنیا کے ادنا فرد تک، مومن ہو کے کافر اور انسان ہو کے جانور، چرندوں کے پرند، سب کے سب اس کے در پہ کھڑے ہیں. کلکم فقیر، اسی لیے قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقراء الی اللہ، تم سب کے سب خدا کے محتاج ہو. اللہ بے نیاز، خدا کی رزق کا یہ حال ہے اور خدا کی طرف سے ہدایت کا یہ حال ہے. تو حکم ہوا کہ فسلونی، مجھ سے مانگو میں تمہیں رزق دوں گا. اب رزق کیا چیز ہے؟ رزق ضروری یہی نہیں ہے کہ پیسے ہیں. رزق سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ نے دی ہے. رزق قرآن اس کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے، رزق مما رزقناہم، سات آٹھ الفاظ آئے ہیں قرآن میں، ان کے فرق کو دیکھنا چاہیے. قرآن ایسے ہی نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک ہی معنی ہے. الفاظ کا فرق اللہ جو لائے ہیں نا، کمال ہے. وہ آدمی سوچتا ہے تو دل گواہی دیتا ہے اگر فطرت اپنی جگہ پہ قائم ہو کہ اللہ کے علاوہ یہ کسی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے. تو کیا صرف کپڑا لگتا ہی دیا ہے؟ کیا کھانا بھی نہیں دیا؟ علم اس میں شامل ہے، کھانا پینا اس میں شامل ہے، حتیٰ کہ عقل اس میں شامل ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے دی. کبھی قرآن اس کو کہتا ہے عطا، عطا من ربک، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے عطا ہے. وہاں رزق نہیں فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے تم پہ، فمنن، ہم جو کچھ دے رہے ہیں سلیمان خرچ کر دنیا پہ، احسان ہے تم خرچ کرو گے لوگوں پہ، تمہارا احسان ہے لوگوں پہ. او امسک بغیر حساب، اپنے پاس رکھ لے کچھ نہ خرچ کر بغیر حساب، تو اسے حساب لینا ہی نہیں. دنیا جہان کی چیزیں عنایت فرمائیں، اور کہا خرچ کرو تمہاری مرضی، نہ خرچ کرو تمہاری مرضی. بادشاہت ہے، انہوں نے بھی تو یہ دعا مانگی تھی، رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد پھر کسی کو وہ حکومت ملے نہیں ایسی کائنات. انک انت الوہاب، بلا شبہ تو دینے والا ہے، اللہ نے دے دی. اس لیے عطا جو لفظ ہے، یا رزق نہیں فرمایا، عطا کہتے ہیں عربی میں کسی سخی کے اس عطیے کو، اس چیز کو جس کو لینے کے لیے انسان اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے. آپ کبھی دیکھیں نا عرفات میں، کبھی آپ دیکھیں غریبوں میں، فقیروں میں، جب وہ کنٹینر سے چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں، لوگ کس طرح اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اچھل اچھل کے لے رہے ہوتے ہیں. یہ ہے عطا کہ شہنشاہ بانٹ رہا ہے، بادشاہ بانٹ رہا ہے، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری مہربانی ہے. اور یہ مطلب یہ کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہم دے رہے ہیں، اور لینے والوں تم پاؤں پر کھڑے ہو کہ ہماری نعمتوں کو وصول کر رہے ہو خوشی کے ساتھ، طلب کے ساتھ. تو یہ ہے کہ یہاں پہ فرمایا کہ سلونی مجھ سے مانگ. قرآن اسی لفظ کو تیسری جگہ استعمال کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہبہ ہے، عطیہ ہے. انک انت الوہاب، بلا شبہ اللہ تو دینے والا. ربنا حب لنا من ازواجنا ذریاتنا، اللہ ہماری بیویاں، ہماری عورتیں، بچے، انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. قرآن اسی لفظ کو چوتھی جگہ استعمال کرتا ہے مننا، احسان فرمایا. احسان میں ساری چیزیں جان لیں، علم دے دیا تو بہت بڑا احسان ہے، عقل دے دی وہ بہت بڑا احسان ہے، رزق دے دیا وہ بہت بڑا احسان ہے، جسم کی صحت دے دی یہ بہت بڑا احسان ہے. اور کبھی کبھی دنیا کو روک لیتا ہے، رزق کی کثرت کو روک دیتا ہے، حقیقت میں وہ بھی اس کا احسان ہے. کیونکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض لوگوں کو دنیا سے ایسے پرہیز کراتا ہے خود جان بوجھ کے، جیسے تم اپنے بخار کے مریض کو پانی سے بچاتے ہو. کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ بندہ پھر کیا کرے گا. اس لیے فرمایا، اور بھی الفاظ ہیں دیکھنے چاہیے ڈکشنری میں. اور پھر کہا وہ کلکم مذنبن الا من عافیت، لوگو تم سب کے سب گناہگار ہو سوائے اس کے جس سے میں درگزر کرتا، جسے میں معاف کر دوں، کوئی گناہ نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم جو چاہیں سو کریں. لوگ سورہ یوسف علیہ السلام کی اس آیت پر پہنچ کے پھنس جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایتہ العیر انکم لسارقون، ارے کدھر جاتے ہو قافلے والوں، تم تو چور ہو. وہ کہتے ہیں بھائیوں نے چوری تھوڑی ہی کی تھی، خود ہی جان بوجھ کے انہوں نے پیالہ رکھ لیا تھا. اور آگے چل کے اللہ فرماتا ہے کہ کدنا لی یوسف، ہم نے یہ تدبیر خود یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی. تو کہتے ہیں جی اللہ نے سکھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے جھوٹا الزام لگوا دیا. اور اس پہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ساری کائنات اور قوانین ہم لوگوں کے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی قانون تھوڑا ہی ہے کہ اس کو اس کے تابع لانا، وہ اس کی مہربانی ہے جو چاہے کرے. اگر وہ قیامت میں فیصلہ کر دے کہ فرعون کو جنت میں لے جانا ہے تو پھر کوئی روک لے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نہیں، پوری کائنات مل کے موسیٰ علیہ السلام بن جائیں تو اللہ تو اللہ ہی ہے، کون روک سکتا ہے؟ اسی لیے معتزلہ کی عقل میں نہیں آئی. انہوں نے کہا خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، خدا نے جو کچھ کہا سچ ہے، لیکن اگر وہ اپنے وعدے کے خلاف کر گزرے تو کس قانون کے تحت اسے روکا جا سکتا ہے؟ پاگل. سمجھنا چاہیے کہ اللہ دھمکی دے کہ تمہیں جہنم میں پھینک دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جزاء لمن کان کفر، ہم نے سزا دی اس شخص کے بدلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا نوح علیہ السلام. اللہ نے سزا دی, اللہ آخرت میں سزا دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص کفر میں مر گیا اسے ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا, قیامت میں اللہ تعالیٰ اگر اسے جہنم میں نہ پھینکے تو پھر کیا حرج کیا ہے, مصیبت کیا ہے تمہیں؟ دھمکی دے کے اسے پورا نہ کرنا, قدرت کے باوجود دھمکی دے کے اسے پورا نہ کرنا, یہ بہت بڑی عظمت کی باتوں میں سے ہے. بتاؤ آئی جی ہے, تھانے دار ہے, کہ جب چاہوں اسے, ایجنسیز ہیں, جب چاہوں اسے اٹھا کر اندر بند کرتے, اس کے باوجود وہ کہتا ہے چھوڑو یاد نہیں کرتے, بلا کے دھمکی دے دے کہ آئندہ ایسی حرکت ہوئی تو تمہیں جیل میں بھیج دیں گے, اور پھر وہ حرکت ہوتی ہے اور پھر وہ کہنے کے باوجود نہیں بھیجتا, یہ اس کی شان ہے. ہاں وہ انعام کا وعدہ کرے کہ تم یہ کرو اور یہ انعام دیں گے, اور پھر پھر جائے کہ نہیں انعام دیتے, تو یہ انسانی زندگی میں اگر آپ سوچیں تو یہ بری بات ہے. دھمکی دے کے پورا نہ کرنا یہ اچھی بات ہے, اور وعدہ کر کے پھر جانا یہ بری بات ہے. تو اس لیے وعدہ وہ کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ من نسک من اللہ ہے, من نسک من اللہ حدیث, اللہ سے اچھی سچا کون ہے, اللہ سے زیادہ صحیح بات کس کی ہو سکتی, صحیح بات ہی وہ ہے جو وہ کہتا ہے. آپ دو چیزوں پہ غور کریں, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں انہو اللہ ہے, یہ میرا بیٹا ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ تیرا بیٹا نہیں ہے, بالکل ضد پہ بات آ جاتی ہے. اگر ایک کا اثبات کرتے ہیں دوسرے کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے. وہ کہتا ہے میرا بیٹا, وہ کہتا ہے تمہارا بیٹا ہی نہیں, کوئی ایک بات تو ہوگی نا. اب یانو علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کہا, کیا کہتے, تو ایک ہے کہ نوح علیہ السلام نے سچی بات کہی, اور ایک ہے کہ اللہ جو کہتا ہے سو سچ ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ بولا, ہم کہتے ہیں اے رب تو جو کہتا ہے وہی سچ ہے. ہنو کا بیٹا ہے ہی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام, تو اللہ جو کہتا ہے سو سچ ہے. اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ تم سب کے سب گناہگار ہو, الا من عافیتو, ہاں جسے ہم معاف کر دیں, تو جس کو چاہے معاف کر دے, پھر گناہ کا وجود ہی کیا رہا. اس لیے اس کی معافی اصل ہے. اس پہ بڑا بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ اٹھا ہے کہ اشیاء کا حسن اور کب, یہ عقلی ہے یہ شرعی ہے. یہاں پہ پھر حنفیہ تقسیم ہوئے ہیں, سمرقند اور بخارا کے فقہا الگ الگ ہیں, کہ کسی بھی فعل میں جو قباحت پائی جاتی ہے یا وہ خوبصورت ہے فعل, یہ عقل سے ثابت ہونا ہے یا شریعت سے. مثلا شراب کیوں حرام, یہ عقل سے ثابت ہے یا شریعت سے ثابت ہے؟ اشاعرہ کہتے ہیں شریعت اصل ہے, عقل کو چھوڑو. اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ شراب جائز ہے تو کوئی حرج نہیں تھا, تمہاری عقل گئی بھاڑ میں. اللہ نے کہا کہ ناجائز ہے, اس لیے ناجائز ہے. حنفیہ اور خاص طور پہ ان میں ماتریدی جو ہیں ان میں کلام میں, وہ بیلنسڈ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو خود عقل بھی کہتی, وہ دامن بچا گئے ہیں. قطعی فیصلہ یعنی اس طرح سے کرنا, وہ کہتے ہیں حرام ہوئی وہ چیزیں ہیں جو عقلن بھی حرام ہیں. اشاعرہ کہتے ہیں کچھ نہیں, چور کی چوری بالکل جائز ہے, اللہ نہ حرام کرے تو جائز ہے, اللہ نے حرام کر دیا لہذا حرام ہو گیا. شاعرہ چونکہ معتزلہ کے مقابلے میں ڈائریکٹ تھے بغداد میں, اس لیے انہوں نے گناہ اور نیکی ان سب چیزوں کو شریعت پہ پرکھا, عقل پہ نہیں. اور امام منصور ماتریدی, امام الہدا رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ماتریدیہ میں تھے, یہاں تھے سمرقند اور ان علاقوں میں, اس لیے انہوں نے ہٹ کے فیصلہ کیا. اللہ کہتا ہے کہ تم سب کے سب گناہگار ہو, الا من عافیتو, ہاں جسے ہم معاف کر دیں. اور اسی لیے قرآن میں دیکھیں آپ تو عجیب بات ہے, کہتے ہیں عباد الرحمن الذین, اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو ایسے اچھے ایسے اچھے ایسے اچھے, ولا یظنون, اور وہ کبھی بدکاری نہیں کرتے. من یفعل ذلک, اور جو ایسی حرکت کرے گا, یلقا, بڑا بدترین گناہگار ہوا, یخلد فیہ مہانا, اس نالائق کی سزا یہ ہے. کہ جو بدکاری کرے اسے ذلیل کر کے ہم جہنم میں رکھیں. اور آگے کیا آتا ہے, الا من تاب, ہاں جو توبہ کر لے, جس نے ہم سے معافی مانگ لی, فعمل عامل انصار, اور نیک کام کیا. آگے فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ہم اس کی یہ بدکاری اور یہ قتل جتنے ہیں ان سب کو اتنی بڑی نیکیوں میں تبدیل کر دیں. ہے کوئی حد کہ جس پہ آپ نے ہمیشہ جہنم میں ذلیل کر کے رکھنا تھا اور اس کو آپ کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ ہم اسے معاف کریں, تو معافی نہیں انعام ہے. استغفر اللہ, اللہ محفوظ رکھے. لیکن فرض کر لو اس نے ایک قتل کیا تھا, تو اسے اب معافی کے بعد اتنا ایک ہی قتل کا انعام ملے گا, اگر 100 کیے ہوئے ہوتے تو اور زیادہ انعام مل جاتا. اس لیے جن لوگوں کو ہم گناہگار دیکھتے ہیں نا, یہ ہماری بس عقل ہے. شریعت کی پابندی اور دنیا کا نظم قائم رکھنے کے لیے فتویٰ دیتے ہیں, آگے ہونا کس کے ساتھ کیا ہے کوئی نہیں جانتا. اس لیے یہاں پیچھے فرمایا کہ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ لوگوں, کلکم مذنبن, تم سب کے سب گناہگار ہو, الا من عافیتہ, ہاں جسے ہم معاف کر دیں. فمن علم منکم انی ذو قدرت علی المغفرت, سو لوگو تم میں سے جس کو پتا چل جائے, اس تک علم یہ پہنچ جائے میری اس بات کا, میرے اس جملے کو سن لے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہوں, فاستغفرنی, اسے چاہیے کہ جو زندگی میں گناہ کیے ہیں مجھ سے معافی مانگے, غفرت لہو, میں اسے معاف کر دوں گا کتنے گناہ اس نے کیے ہیں, ولا ابالی, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالی معاف کر. کیسی زبردست بات کہ کہا لوگوں میں سے جس کو میرا یہ جملہ پہنچ جائے اسے چاہیے کہ مجھ سے معافی مانگ لے, غفرت لہو, میں اس کے گناہ معاف کر دوں, ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اتنی وسعت ہے اس کے, کبھی کبھی خدا کی نافرمانی کرنی نہیں چاہیے, اللہ بچائے. لیکن یہ جو حقوق العباد حقوق العباد ہم کہتے پھرتے ہیں نا, وہ جس نے 99 قتل کر دیے تھے, حدیث میں آیا نا, پھر وہ چلا 100 قتل کرنے کے لیے اور پھر راستے میں مر گیا, یہ 100 قتل اس نے کر دیے جو بھی ہوا, اور فرشتوں نے آ کے زمین کی پیمائش کی اور حکم ہوا بخش دیا جائے. وہ جو 100 قتل تھے وہ حقوق العباد نہیں تھے, تو اور کیا تھا؟ وہ سارے حقوق العباد ہی تو تھے. اس میں محدثین اور شرح نے صاف لکھا ہے کہ وہ جتنے اس شخص کے حقوق العباد 100 قتل جو ذمے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مہربانی سے قیامت میں ان کو کیا کر دے گا. لیکن بہرحال اس بندے پہ آنچ نہیں آئی. ایک آدمی نے قرض لے لیا, نہیں ادا کر سکا, تھے ہی نہیں, مر گیا, تو اس کو ضروری خدا نے جہنم میں پھینکنا, یہ کیا؟ اللہ جانتا ہے اس کے حالات کیا تھے. اگر اس کی نیت صاف تھی اور وہ چاہتا تھا کہ کام کرے, فرمایا فلا ابالی, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جس شخص کو یہ پتا چل جائے, میرا جملہ پہنچائے, انی ذو قدرت علی المغفرت, کہ لوگوں میں بڑے سے بڑی گناہ کو معاف کر سکتا ہوں, فاستغفرنی, اسے چاہیے پھر جلدی کرے مجھ سے معافی مانگے, غفرت لہو, ہم اسے معاف کر دیں گے, ولا ابالی, ہمیں کیا پرواہ, ہمیں کون پوچھ سکتا ہے. حق یہ ہے کہ اسی کی ذات یہ کہہ سکتی, اور کوئی کہہ نہیں سکتا. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ, لوگو اگر تمہارے اولین جو مر گئے, کتنے اربوں اور کھربوں لوگ مر گئے ہوں گے, یہ جو کیا کہتے ہیں ڈرلنگ کرتے ہیں نا تیل کے لیے, ڈرلنگ ہیں, ان سے کسی وجہ سے ہم نے ایک دن ایک کمپنی کو کہا کہ ہمیں رپورٹ بھجوائیے کہ کیا کیا. انہوں نے رپورٹ بھجوائی تو ان کا جی اتنے کلومیٹر, 3 یا 4 کتنے کلومیٹر نیچے گئے تو وہاں سے جوتا نکلا, چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے باہر آ گیا, اور ہمارا خیال ہے یہ جوتا تھا. اب یہ وہ جانتے ہوں گے, لیکن رپورٹ میں انہوں نے یہ لکھا तो 4 किलोमीटर जमीन के नीचे इतनी खुदाई करे कौन? बजाय मुमकिन नहीं है। मुमकिन भी है तो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। कितनी तहजीबें होंगी, अहराम मिस्र को देख लो, कोई जान सकता है कितनी तहजीबें। पटना से एक साहब ने फोन किया, उन्होंने कहा यहां खुदाई हुई है और इंसानी हड्डियां निकली हैं और एक उंगली जो है वो घुटने और टखने के बराबर की हड्डी जितनी है। अल्लाह जाने कितनी कितनी हड्डियां और कितनी कौमें खप गई इस जमीन में। ये अव्वलीन है, वह आखिरकुम और क्यामत में तक जो आएंगे आगे, बकौल इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी बच्चा चीन में पैदा होगा। वो कहते हैं उसके बाद जो हदीस में आया है ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि औरतों में बांझपन की बीमारी आ जाएगी, यानी उनके यहां औलाद नहीं होगी, तो आखिरी बच्चा जो पैदा होगा बकौल इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह को कहते हैं वो चीनी होगा। जितनी नस्लें और तुम्हारे जिंदे और मुर्दे और खुश्की और तरी, ये सब के सब, खुश्की में जो मखलूक है, तरी में जो मखलूक है, जानवर भी आ गए, आबी जानवर आ गए, समंदर की मखलूक आ गई। इज्तमऊ अला अतका कल्ब अब्द मिन इबादी, मेरे बंदों में सबसे जो पाकीजा बंदा है ना, इस जितने पाकीजा सब बन जाए। सबसे पाकीजा बंदा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। तो इसलिए शुर्राह कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक जितना पाक, जितना शफाफ, जितनी अल्लाह की मार्फती हर हर आदमी को इतना कुछ मिल जाए। मा ज़ादा ज़ालिका फी मुल्की जनाह बऊज़तिन, तुम सब इतने पाक हो कि मेरी फरमाबरदारी भी करो तो मेरी बादशाहत में इतना भी तुम इजाफा नहीं कर सकते जितना एक परिंदे एक मच्छर का पर होता है। तुमने क्या इजाफा कर लेना है? क्या क्या इस फरमाबरदारी से तुम्हें ही फायदा है? वही मौलाना ने जो बात की ना मसनवी में, मन्ना करदम खल्क तासू देखो ना, हमने लोगों को इसलिए पैदा नहीं किया कि हमें कोई फायदा होना है लोगों से, बल्कि ताबर बंद गांजूदे को नम इसलिए पैदा किया है ताकि हम अपनी सखावत जोद ये सिफ्त का इजहार करें कि देखो मैं तुम्हारा परवरदिगार कितना सखी हूं। इंसानों को पैदा किया ताकि उसकी सिफात मुबारका जिनका ताल्लुक इंसानों से है उसका इजहार हो। इसीलिए तबू यूब अंसारी रजी अल्लाह उन्होंने वफात से पहले लोगों को बुलाया और वो इस्तंबोल पे हमला था, तो उन्होंने उसमें कहा कि मैं मुझे अगर ये डर ना होता कि यह हदीस मेरे साथ चली जाएगी और इल्म का कितमान, इल्म का छुपाना ये गुनाह मेरे साथ होगा तो मैं लोगों को भी ये बात बयान ना करता। और मुझसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने कहा अगर मेरे सारे बंदे पाक हो जाएं तो मैं इन सबको मिटा दूं और फिर ऐसी मखलूक लाऊं जो गुनाह भी करे और मुझसे माफी मांगे। अल्लाह की सिफत मगफिरत और अल्लाह की वो सिफत के वो माफ कर देता है, उसका इजहार कैसे हो? उसका इजहार होना है जब लोग उसकी नापरवानी करेंगे तो उसकी मगफिरत भी। तो यहां पर ये फरमाया कि तुम इतने पाक भी हो जाओ ना तो इतने अच्छे भी हो जाए पूरी कायनात, मेरी बादशाहत पे क्या फर्क पड़ता है? अव्वलकुम व आखिरकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम, और तुम्हारे अव्वलीन और आखरीन, तुम्हारे जिंदा और मुर्दा और वो मखलूक जो खुश्की में रहती है और जो तरी में रहती है, इतने बदबख्त हो जाओ। अशका कल्ब अब्द मिन इबादी, मेरे बंदों में से जो बदतरीन शख्स है ना उसके बराबर हो जाओ, सब लोग फिरौन बन जाए। हैं तो सही वैसे अपने अपनी हद तक, जिसको जितनी बादशाही मिली अब तो नहीं फिरौन। बड़ी अच्छी बात एक बुजुर्ग ने कही, उनसे किसी ने कहा यजीद पे लानत जायज है? उन्होंने कहा इतनी करना जितनी मुनासिब हो, ऐसे ना हो कि क्यामत में जब मिले तो वो तुम पे लानत करे कि तुम मुझ पे लानत करते थे, अपने नाम अमल को आज देखो जरा, तुम तो मुझसे भी बढ़ गए। इसलिए बहुत से लोग हालात की रियायत के बगैर जो काम करते हैं ना, ज्यादा हिकमत पर मबनी नहीं होता। यूरोप से ये आ गया, अमेरिका से ये आ गया, ऑस्ट्रेलिया ने ये कर दिया, ये सारे ऐसे फाश, ये चीजें हम कहते हैं उसका ताल्लुक इंसानों से ज्यादा मुआशरे की आजादी से है। अगर इतनी आजादी हमें मिल जाए पाकिस्तान में, इतनी आजादी इंडिया में मिल जाए जितनी आजादी उनकी हुकूमतों ने दी है, तो आके सजदे करें और हाथ जोड़ें कि पीरो मुर्शद तुम तो, हमारे भी पीरो मुर्शद निकले, हमने तो ये सोचा नहीं था जो तुम करतूत कर। तो उन्होंने कहा उतनी लानत करना जितनी निभ सके, ऐसे ना हो कि क्या मतलब। मौलाना ने इसी को कहा ना, उनका नफ्स मारा कम तरस फिरौन ने, हम में से हर शख्स का नफ्स जो है ना ये फिरौन से कम नहीं है, फर्क इतना सा है, उरा ऑन मारा ऑन नेस। उसके बाद हुकूमत आ गई थी, हमारे पास हुकूमत नहीं आई। ऐसे ऐसे लोग इस मुआशरे में जो कहते हैं अगर मुझे हुकूमत मिल जाए ना तो 4-5 करोड़ तो पहले दिन ही उड़ा दो, आम मुआशरे में मिल जाए। हम सोचते हैं कि इसको वाकई खुदा इख्तियार दे दे तो शायद 100 आदमियों को ये डायरेक्ट कत्ल ना कर सके, 100 गोलियां मार के 100 आदमी तड़पती लाशें गिरें तो ये बर्दाश्त ना कर सके, इसके आसाब जवाब दे जाए। 10 आदमियों को शायद कोई कत्ल ना कर सके, बहुत से लोग, इल्ला ये कि बिल्कुल ही बदबख्ती तारी हो जाए, अगर ना कत्ल करना खून इंसानों का कोई आसान थोड़ी है। ये तो उनसे पूछे जो फांसियां देते हैं जल्लाद कि क्या हालत हो जाती है। तो इसलिए फरमाया इतने बदबخت हो जाओ सब के सब, जैसे सबसे ज्यादा बदबخت आदमी फिरौन ले लें, अबू जहल ले लें। मा नकत ज़ालिक मिन मुल्की जनाह बुगूज़तिन, मेरी कायनात मेरे खजानों में तुम मच्छर के पर के बराबर मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकते, तुम हो क्या। और लोगों तो अल्लाह ने कहा अव्वल आखिर जिंदा मुर्दा मखलूक जो रहती है जमीन पे और जो तरी में रहती है, इज्तमाउ फी सईदिन वाहिदिन, कोई ऐसा मैदान हो जिसमें तुम सब जमा हो जाओ। फर्ज किया अरबों खरबों आदमियों के लिए एक मैदान, सब के सब जमा हो जाएं, जानवर भी जमा हो जाएं, समंदर की चीजें भी जमा हो जाएं, दरिंदे भी सब जमा हो जाएं। फसाला कुल्लू इंसान मिनकुम, और हर आदमी मुझसे वो मांगे जो मा बलगत उम्मनियत हूं, जो मांग सकता है आखिरी हद तक, जो मुझसे कह सकता है कह गुजरे आखिरी हद तक, जो उसकी तमन्ना है कर ले। फातई तो कुल्लसा इलिम मिनकुम, और तुम में से हर शख्स को मैं वो चीज दे दूं जो उसने मांगी है, कितना मांगेगा मैं सबको उनकी मुंह मांगी मुरादें पूरी कर दूं। मा नकस जालिक मिन मुल्की, मेरी कायनात मेरी सल्तनत मेरी बादशाहत और मेरे खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती। कमा लऊ अन्न अहदकुम को मर्र बिल बहरे, जैसे तुम में से कोई आदमी समुंदर के किनारे पे गुजर रहा था, फ़गमस फीही इबरा, और उसने सुई समुंदर में डुबोई, सुम्म रफ़अ इलैही, और फिर उसने उस सुई को उठाकर देखा कि सुई ने समुंदर में से क्या कम किया है, कितना पानी समुंदर का कम हो गया है। लोगों मेरी कायनात में इतनी भी कमी नहीं, मेरी बादशाहत में इतनी भी कमी नहीं आती, मांगो क्या मांग सकते हो, कितना मांग सकते हो। ज़ालिक बिअन्नी, मैं इसलिए ये कहता हूं जवादुन, लोगों मैं बड़ा सखी हूं, जवादुन वाजिदुन माजिदुन, बड़ी मजद इज्जत शान वाला और बहुत ज्यादा एहतराम वाला। अताई कलामुन व अजाबी कलामुन, ये जो तुम अता समझते हो ना एहसान मैं किसी पे करूं, क्या है मेरा कलाम ही तो है। इज़ा अरादा शैअन, जब मैं किसी चीज का इरादा कर लूं, यकूल लहू कुन, तो उसे कहना है हो जा हो जाती, ये कहना भी अल्लाह ने हमारी वजह से फरमाया, वरना तो उसका इरादा ही काफी है। इरादा फरमाया होगा कि जमीन बना दो, इतने खरब इंसान पैदा कर दो, चलो हो गए। इरादा फरमाया जन्नत हो गई, इरादा फरमाया कि 7 मरलों में आसमानों की तकमील हो गई। अजाबी कलाम, उन्हें कहो इन्हें बताएं आप जाके कि अजाब भी तो मेरे ही कलाम है, हुक्म हुआ जहन्नम में फेंक दो, चलो अजाब शुरू हो, हुक्म हुआ ये कर दो ये हो गया, عطائی کلام و عذابی کلام انما امری لشیء اذا اردت ان اقول له کن فیکون. اور میرا تو یہ حال ہے میرے بندوں کو جا کے بتانا کہنا کہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم جب ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا کہ وہ ہو جائے ہو جاتا. اب جس اللہ کی اتنی قدرت ہے اتنی معافی ہے جواد ہے واجد ہے ماجد ہے اور وہ کہتا ہے ساری کائنات ہر چیز ہر جو کچھ مانگے اس کو بس دے دوں اور اتنا بھی نہیں جیسے کوئی شخص سمندر کے کنارے سے گزرے, اس رب کے علوم اور اس کی قدرت کو کسی بھی فرد کے ساتھ ملانا یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا. اس پہ رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم تمام رفعت اور علو شان اور مرتبت کے باوجود اللہ کے بندے ہی تھے, عبدہ و رسول, واشهد ان محمد عبدہ و رسول, یہ سب پڑھتے ہیں. تو اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کا بتایا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا اور اس کا علم برابر, استغفر اللہ, خدا کی عطا کس کے برابر ہو سکتی ہے, خدا کا علم کس کے برابر ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اخبرنا به حفظہ من حفظہ, یاد رکھا جس نے یاد رکھا, نسیہ من نسیہ, بھول گیا جو بھول گیا. اس دن عصر کی نماز جلدی پڑھا کے پھر آپ نے تقریر شروع فرمائی اور قیامت تک آنے والے واقعات کا ذکر کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان فیما قال, اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا, مطلب یہ کہ میں پورے بات تو مجھے یاد نہیں, یہ اس حدیث میں بار بار کہتے ہیں کہ فیما قال دوسری روایات میں یہ فرمایا تھا یہ فرمایا تھا یہ فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ ارشاد فرمایا پہلا جملہ ان الدنیا خضرت حلوت, لوگو دنیا بڑی سرسبز ہے بہت مٹھاس کی چیز ہے, وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا, اور اللہ نے اس میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے, فَنَاظِرٌ, اور اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے کیا کہ کیف تعملون, تم دنیا کو برتتے کیسے ہو, أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا, لوگوں بچانا اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے, وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, اور لوگوں بچانا اپنے آپ کو عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق سے, وکان فیما قال, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے, یہ کئی فکرے فرمائے ہیں اور یہ وہ اصل بنیاد ہے حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پانچ احادیث اور چھٹی قرآن پاک کی آیت کی. انشاءاللہ اندہ اس سے